اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. کچھ سوال مجھے ملے ہیں، پہلے تین سوال جو ہیں، چار سوال جو ابھی لکھے ہیں، پہلے میں ان کو ذکر کر دوں، پھر انشاءاللہ جو بھی آپ لوگوں کے ذمہ سوالوں کو کوشش کروں گا کہ جواب دے سکوں. ایک سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرض حسنہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوچھا ہے، اس کا انفاق، خیرات، زکوٰۃ اور خمس وغیرہ سے کیا فرق ہے، اور ان شارٹ یہ بتایا جائے کہ قرض حسنہ کہتے کسے ہیں. دیکھیے، قرآن کریم میں صدقہ، زکوٰۃ، خمس، انفاق، ان تمام کا ذکر ہوا ہے. ایک اجمالی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں پہ بھی صلات کے ساتھ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وہاں پر زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ فقہ ہی نہیں. تفصیل میں چونکہ میں جانا نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل آپ کے لیے ثابت بھی کر سکتا ہوں. زکوٰۃ کی جو آیت آئی ہے وہاں پر لفظ صدقہ استعمال ہوا ہے، اور بہت سارے مقامات پر صدقے کے مقام پر زکوٰۃ کا استعمال ہوا ہے. زکوٰۃ اور صدقہ، ان کے کچھ لغوی معنی ہیں، کچھ اصطلاحی معنی ہیں. قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ فقہی کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں پر صدقے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جہاں کہیں پر بھی صدقے کو ذکر کیا ہے وہاں پر زکوٰۃ کے لفظ ادا کیا. اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. ایک اجمالی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ البتہ یہ کام قرآن میں ہوا ہے، لہذا اصل جو عنوان ہے وہ ہے صدقہ. بڑا عنوان جو ہے صدقہ، خیرات ہر اچھے کام کو کہتے ہیں. اب اگر یہ اچھا کام مالی مدد کے ذریعے سے ہو، اب وہ مالی مدد زکوٰۃ کی فارم میں ہو، خمس کی فارم میں ہو، صدقے کی فارم میں ہو، قرض کی فارم میں ہو، انفاق کی فارم میں ہو، یہ خیرات کہلاتی ہے. ہم نے خیرات کو مختص کر دیا ہے صرف پیسے دینے سے، وہ بھی فقراء کو. یہ اردو کی اپنی ایک خاص اصطلاح ہے، اردو میں بن گئی ہے. فقہی اصطلاح میں خیرات، ہر اچھے کام کو خیر اور خیرات کہا جاتا ہے. فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں سبقت حاصل کرو. ابھی اچھا کام، مومن کو مسکرا کر دیکھنا بھی اچھا کام ہے، سلام کرنا اچھا کام ہے، اچھی بات کہنا اچھی بات ہے، برے کام سے روکنا اچھی بات ہے، یہ سب خیرات ہے. خیر کی جمع خیرات ہے، خیرہ کی جمع خیرات ہے. تو جہاں کہیں بھی خیرات ایک بہت ہی کلی موضوع ہے، اس میں مالی اور غیر مالی سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. صدقہ، زکوٰۃ، خمس، یہ تین عنوان وہ ہیں کہ جن کو فقہی اعتبار سے ڈیفائن کیا جاتا ہے. صدقہ ایک عمومی کیفیت کا نام ہے، اور معمولاً صدقہ استعمال ہوتا ہے فقہی اصطلاح میں جہاں کہیں پر بھی بحث آتی ہے کفارے کی. کفارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یہ صدقہ کہلاتا ہے. اس مورد سے باہر نکلا ہے، فقہی مورد سے باہر نکلا ہے، تو وہ جو روایات میں صدقہ اور جس کی بے تحاشا تاکید آئی ہے، جس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کا، بلکہ بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ ناگہانی موت کا بھی علاج صدقے کے اندر موجود ہے. ناگہانی موت تک کو ٹال دیتا ہے صدقہ، 70 بلاؤں سے ٹالتا ہے صدقہ. صدقے کی بے تحاشا جو تاکید ہے وہ صدقہ وہی ہے جس کو ہم خیرات کے عنوان سے جانتے ہیں. یعنی جو روایات میں صدقہ بیان ہوا ہے وہ صدقہ وہی ہے جو کہ فقراء کو دیا جاتا ہے. خمس اور زکوٰۃ خاص فقہی اصطلاح ہے. زکوٰۃ کے اپنے عنوانات ہیں، چار طرح کی چیزیں ہیں جن پر، چار یعنی سیکشنز ہیں، یوں سمجھ لیجئے. ایک آپ کی جو ہے وہ غلات میں سے ہیں، چار طرح کے غلے ہیں، تین طرح کے جانور ہیں، اور نقدین سونا چاندی، تین کیٹیگریز ہیں جن میں سے چار غلے، تین جانور اور دو سونا چاندی. چار غلوں میں گندم، جو، کھجور اور کشمش یا انگور. زیادہ تر کشمش کو کہتے ہیں، بعض انگور کو بھی کہتے ہیں، کشمش اور انگور دونوں ملا کے. جانوروں میں سے بھیڑ بکریاں، آپ کی گائے، بیل اور اونٹ. سونا اور چاندی، ان سب میں کیا ہے کہ جو غلات خود اگانے والا ہے اس کا غلہ جب نصاب پر پہنچے گا وہ زکات دے گا. آپ فرض کریں کہ آپ اگانے والے نہیں ہیں، خریدنے والے ہیں، آپ پر زکات نہیں آئی. اسی طرح سے جانوروں میں بھی، جو دامداری کر رہا ہے، جس کا کام ہے جانور پالنا، اس کے لیے زکات صدق کرے گی. آپ نے خریدے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو آپ پر زکات نہیں لاگو ہوگی. سونا چاندی میں، مذہب فقہ میں، سونا چاندی وہ سونا چاندی جو سکے کی فارم میں ہو، مسکوک ہو، اور یہ سکہ بھی معاملات میں استعمال ہونے والا ہو، یعنی باقاعدہ لین دین. اب چونکہ دنیا میں سونے اور چاندی کے سکوں کی لین دین بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، لہذا اگر آپ کے پاس سکہ ہوگا بھی، تب بھی اس سکے کے اوپر بھی زکات نہیں ہوتی. آپ کے زیورات کے اوپر، سونے چاندی کی باقی تمام چیزوں کے اوپر زکات لاگو نہیں ہوتی. چونکہ ہمارے فقہا کے نزدیک زکات سونے چاندی کی مخصوص ہے، خاص فارم سے، لہذا زکات نوٹ پر اسی لیے نہیں ہوتی کہ جب سونا چاندی، آپ کے پاس سونا چاندی ہے لیکن وہ سکہ، اور وہ بھی سکہ ایسا جو کہ معاملات میں استعمال نہ ہو رہا ہو، اس کے اوپر سونا چاندی کے ہوتے ہوئے زکات نہیں ہوتی، تو جب وہ نوٹ کی فارم میں آتی ہے تو بہتری کا نولا اس کے اوپر زکات نہیں ہوتی. لہذا زکات کا جو سیکشن ہے، اکثر بہت سارے افراد شاید ایسے ہوں کہ جن کے لیے مورد ابتلا ہو ہی نہ. خمس، آپ کی سالانہ ہر بچت، آپ کے پروفٹ، اور بہت سارے عنوانات ہیں، خزانہ نکلے، آپ جو ہے وہ کیا نام ہے، مال غنیمت لیں، سمندر کے اندر سے جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ موتی نکلے، وغیرہ وغیرہ، مختلف عنوانات کے ساتھ خصوصاً آپ کی جو بچت ہے، اگر وہ ایک سال تک باقی رہتی ہے اور آپ کے استعمال میں نہیں آتی، ہر اضافی چیز جو آپ کی ایک سال تک باقی رہے گی، اس کا پانچواں حصہ آپ کا خمس ہے. انفاق ایک بالکل الگ کیفیت کا نام ہے. انفاق صدقے کا نام نہیں ہے، زکات کا نام نہیں ہے، خمس کا نام نہیں ہے. انفاق اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیں. اب یہ ان تمام چیزوں کو ایک طرح سے شامل کرتی بھی ہے اور اس سے آگے بھی بڑھتی ہے. انفاق خاص طور پر جس مورد میں استعمال ہوتا ہے وہ وہاں ہے کہ جہاں آپ ان موارد سے نکل کر اپنے کسی مومن بھائی کو آپ نے کوئی گفٹ دیا، یہ انفاق ہوتا ہے. کوئی آپ سے مانگنے کے لیے ویسے ہی آ گیا، آپ نے اس کو دے دیا، انفاق ہے. آپ نے کسی کو ضرورت میں ویسے ہی دیکھا، آپ نے دے دیا. لیکن انفاق کی جو کیفیت ہے، اس کے لیے خاص طور پر چوتھے سپارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے، کبھی، ہرگز، لن تنالوا، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے بر یعنی نیکی تک، جب تک کہ تم وہ چیز، اس کا انفاق نہ کرو جو تمہیں خود پسند ہو. جو چیز آپ کو پسند ہو. اب آپ اپنے دوست کو گفٹ دینے جا رہے ہیں، اور گفٹ میں سے آپ ڈھونڈیں کہ ان میں سے سب سے سستا کون سا ہے، یا یہ والا، یہ مجھے، میں استعمال نہیں کر رہا، چلو اس کو دے دیتے ہیں. یہ انفاق کی منزل نہیں ہے. انفاق کی منزل کیا ہے؟ وہ چیز جو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، اسے اپنے مومن بھائی کو دیں. قرض کیا ہے؟ قرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیات ہیں. قرض کو اللہ نے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، جن میں سے ایک خاص کنڈیشن قرض حسنہ ہے. ہر قرضہ حسنہ نہیں ہوتا. قرض حسنہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں خاص طور پر آپ لینینسی لوگوں کے لیے آسانی رکھیں اللہ کے لیے. قرض کے مورد میں آپ کو بتا دوں کہ تمام صدقات جتنے بھی ہیں، تمام صدقات، اب صدقات کا موضوع آپ کو سمجھ میں آ گیا، حتی زکات خمس بھی صدقہ ہے، تمام صدقات ایک طرف اور قرض ایک طرف. آپ کا ایک درہم صدقہ ایک درہم ثواب، ایک درہم قرض 17 درہم ثواب، 17 times مور ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے قرض میں. لیکن قرض کے لیے کچھ چیزیں اپنے ذہن میں بیٹھا لیں. قرض دینے کا ہرگز مطلب اپنا پیسہ لٹانا نہیں ہے. شریعت میں قرض کو جو اہمیت دی گئی ہے، اس کی وجوہات ہیں. دیکھیے، صدقات جتنے بھی ہیں، ان سب کے اللہ تعالیٰ نے مستحقین کی باقاعدہ لسٹ دی ہے. لہذا آپ جب بھی چیریٹی کسی کو بھی دے رہے ہوں، پہلی بات اپنے ذہن میں یہ رکھا کریں کہ ان چیریٹیز، چاہے وہ صدقہ، زکات، خمس، خیرات، کچھ بھی ہو، اس کی مستحقین کی لسٹ اللہ نے دی ہے، اس کو ڈیفائن کیا ہے، فقیر، مسکین، ابن سبیل وغیرہ وغیرہ، وہ بندہ اس پہ آنا چاہیے. بعض کیسز میں جہاں پہ صدقات واجب ہے، مثلا کفارے میں، مثلاً زکات میں، مثلاً خمس میں اگر مستحق تک نہیں پہنچے گا ادا نہیں ہوگا۔ لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم صدقے سے کسی کو بزنس کرا دیتے ہیں، زکات کے پیسوں سے یا خمس کے پیسوں سے کسی کو ہم بزنس کرا دیں۔ دیکھیے بزنس کی وہ اماؤنٹ جو اس کے استحقاق سے اوپر جا رہی ہے، ایک لمٹ ہے نا، آپ ایک آدمی کو جو مستحق ہے اس کو جا کے $1,00,000 تو نہیں دے سکتے کہ بھائی تم مستحق ہو، آپ مستحق ہو، آپ $1,00,000 لے لو، نہیں۔ آپ جب اس کو اس کی ضرورت سے بہت زیادہ دے رہے ہو گے کوئی اور مستحق رہ جائے گا۔ لہذا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ صدقات، زکات، خمس، ان کے جو لوگ ہیں بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، ایسا گھرانہ جس میں کمانے والا کوئی نہیں، خاتون باہر نہیں نکل سکتی، بچے چھوٹے ہیں، شوہر نہیں ہے یا فالج ہو گیا، مفلوج ہو گیا یا بیمار ہو گیا، کوئی بھی کنڈیشن، ایسے لوگوں کے لیے چیریٹی کو رکھا گیا ہے۔ پھر چیریٹی کا اہم ترین رول اپنے ذہنوں میں یہ بھی بٹھا لیں، چیریٹی کا اہم ترین رول کیا ہے کہ جس وقت تم اپنے سیدھے ہاتھ سے دو تمہارے الٹے ہاتھ کو معلوم۔ کبھی بھی چیریٹی، آپ چیریٹی لوگوں کو اپنے نام سے بانٹنا شروع کریں گے، اس کا سب سے خطرناک امپیکٹ جو پچھلے دنوں میں کچھ آبزرویشنز کی صورت میں میرے سامنے آیا ہے، تقریباً ہر کمیونٹی میں جہاں گیا ہوں وہاں پہ یہ شکایت سامنے آئی ہے کہ آغا صاحب ہم لوگوں کو چیریٹی دیتے ہیں، لوگ گداگر بننا شروع ہو گئے۔ گداگر بننا نہیں شروع ہوا، آپ نے ان کو گداگر بنانا شروع کر دیا، بیکاز یو آر ناٹ فالوئنگ اسلام پراپرلی۔ آپ نے چیریٹی دینی اللہ کے نام پر نا بھائی، آپ میں دے رہا ہوں، اگر میرا نام نہیں مشہور ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا؟ یا میرے نام سے اگر عقیل بھائی نے دے دیا فرض کرے تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں عقیل بھائی کا نام لکھا جائے گا؟ جناب بہلول کا وہ مشہور واقعہ ہے آپ کے اذہان میں ہوگا کہ ایک زمانے میں دیبل میں ایک صاحب تھے، انہوں نے ہارون کے چہیتے تھے، انہوں نے ایک مسجد بنائی اور پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹا دیا کہ جی ہم اللہ کے لیے یہ مسجد بنا رہے ہیں۔ تو بہلول نے کیا کیا، ایک تختی اپنے نام کی بنوا کے لا کر مسجد پہ لگوا دی، مسجد بہلول۔ اب جب یہ سوا ہے انہوں نے دیکھا مسجد بہلول تو غصے میں آ گئے، تختی نکلوائی، بہلول کو پکڑا، مارا پیٹا، کیس چلا گیا قاضی کے پاس۔ تو جب قاضی کے پاس پہنچا تو قاضی نے کہا یہ کیا حرکت کی؟ انہوں نے کہا میں نے کوئی حرکت نہیں کی ہے، ان کا جھوٹ بتا رہا تھا لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کیا جھوٹ بولا؟ انہوں نے کہا یہ پورے دہر میں ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ قاضی نے کہا بھائی اگر یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم جا کر اپنے نام کی تختی لگا دو؟ بہلول نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ میری تختی ہو کہ ان کی تختی ہو، لوگ تو دھوکا کھا سکتے ہیں، اللہ دھوکا نہیں کھائے گا، فرشتے دھوکا نہیں کھاتے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ سارا یہ عزیز علی من، اگر آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو آپ کو اس سے غرض ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا نام آیا یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہی اس طریقے سے ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ آپ نے دیا اور آپ کا نام نہیں، اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال آ گیا کہ میرا نام نہیں آیا تو اس دن سوچ لیجیے گا کہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں دیا۔ اب قرض کے لیے جو شرائط ہے اس کو قرآن میں ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب کبھی چاہے وہ 10 روپے کا قرض ہو، چاہے 10,000، چاہے 10,00,000 روپے کا، اس کو لکھیں، اس لیے کہ شریعت نے حکم دیا ہے، تو اس پر دو عادل گواہ لائیں، دو نہ ہو ایک لے کر آئیں، کوئی نہ ہو خواتین کو لے کر آئیں، اگر بالکل کوئی نہ ہو صرف اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، لیکن لکھیں ضرور۔ روایت میں یہ آیا کہ جو شخص بغیر لکھت پڑھت کیے ہوئے قرض دے اور اس کی رقم ڈوب جائے اور اس کے بعد وہ دعا کرے کہ پروردگار میری یہ رقم واپس آ جائے، تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ پہلے سے اپنے زمان میں ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ نے یہ غلطی کر دی ہے تو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، نہیں کرے گا قبول، لہذا آپ کو اور دعا کریں، اس کے بعد یہ دعا کریں ہم پروردگار کہیں اور سے پہنچاتے ہیں۔ اس لیے کہ نہیں، جب پیغمبر نے کہہ دیا تو اٹس کلیئر، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے ہاتھ سے ڈبوتے ہیں، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میرا بہت عزیز دوست ہو اور جب میں اس سے کہوں کہ بھائی یہ ذرا دو لائنیں لکھ دو تو کہے کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، تو آپ پلٹ کر اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم پر اعتبار ہے، اپنے آپ پر اعتبار نہیں، ہو سکتا ہے میں کل تم سے زیادہ پیسے مانگنے لگوں، تمہارا نقصان ہو جائے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں، چاہے وہ آپ کا عزیز ترین دوست ہی کیوں نہ ہو، یہ جو ادھار کینچی کو کہا جاتا ہے یہ اسی لیے پڑ جاتی ہے۔ اگر وہ شخص، دیکھیے آج آپ اس کو منع کر دیں گے تو شاید اتنا برا نہیں ہوگا، کل جب وہ آپ کو پیسے نہ دینے کے لیے آپ سے آنکھیں چرائے گا، جو صورتحال پیش آئے گی اس سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ یہ بھی ایک قانون ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، سمجھتے ہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو شخص واپس دینے کی نیت رکھتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو لکھ کر دینے یا شاہد عادل گواہ لانے یا حتی ضمانت رکھوانے میں کوتاہی نہیں کرے گا، لیکن جس کی نیت میں کھوٹ ہوگی وہی یہ ساری باتیں بنائے گا۔ اب وہ جتنا بڑا بھی مومن ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جس مومن کے دل میں کھوٹ نہ ہو اس کو لکھ کے دینے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ مرحلہ قرض کا دیکھیے قرض اور جو فرق ہے 17 گنا ثواب کا, وہ اس کے وجہ یہ ہے کہ صدقہ لینے والے کی بہرحال شخصیت میں کمی آ جاتی ہے, وہ لینے والا ہاتھ ہوتا ہے اور بہرحال وہ صدقہ لے لیتا ہے, لینے کے بعد معمولاً صدقات کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی, نہ چاہی گئی. لیکن جب قرض دیا جاتا ہے تو قرض والے کو لوٹانے کی کیفیت موجود ہوتی ہے, ڈائریکٹ نہیں تو ان ڈائریکٹ پروڈکٹیوٹی ضرور ہوتی ہے. قرض یعنی اگر کنزمپٹیو پرپزز کے لیے بھیجا جائے, کنزمپشن کے لیے بھی لیا جائے, میں نے گھر خریدا, میں نے گاڑی خریدی, مجھے فلاں ضرورت ہے, تب بھی جب قرض لینے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے پلٹانا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنی پروڈکٹیوٹی ضرور بڑھاتا ہے. تو اسپیشلی اگر پروڈکٹیو یوز میں ہو قرض اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میں نے لوٹانا ہے تو اس کو فالتو استعمال نہیں کرتا, یہ اس کی اکنامک بینیفٹس ہیں. اور بہت ساری یہاں پہ باتیں ہیں جو کہ کبھی اگر اکنامکس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو ان شاء اللہ عرض کروں گا. اس کے علاوہ اب جو مدت گزر جاتی ہے قرض کی, آپ نے کہا جی میں 2 مہینے میں واپس کروں گا, آپ 2 مہینے میں واپس نہیں کر سکے, تو جس نے آپ کو قرض دیا ہے وہ جتنے دن آپ کو چھوٹ دے گا ہر دن اس قرض کی مقدار کے برابر اس کے لیے اللہ تعالیٰ صدقات کو لکھے گا اس کے لیے. تو ایک تو یوں سمجھ لیجیے کہ کسی نے 1 لاکھ روپے کسی کو قرض دیا تو اس کا جو ثواب ہے وہ 17 لاکھ روپے قرض لکھا جائے گا, 17 لاکھ روپے کا صدقہ. پھر اس نے 2 مہینے اور چھوٹ دے دی وقت گزرنے کے حساب سے, تو 2 مہینے کا مطلب 60 دن, 60 لاکھ روپے کا صدقہ اور اس کے حساب میں لکھا جائے گا. لہذا قرض کی جو کیفیت ہے وہ باقی تمام سے فرق ہے. یہ فرق ہے قرض میں, صدقات میں اور چیریٹیز میں. ایک مطلب بلند آواز سے درود پڑھیے گا. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اذان و اقامت میں شہادت ثالثہ کب وارد ہوئی ہے. اس کے اوپر ایک جو کہ بہت مختصر سی میں بات کروں گا, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. شہادت ثالثہ کے بارے میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ شہادت ثالثہ کو اذان کا جز سمجھ کر ادا کرنا اذان کو باطل کر دیتا ہے, بدعت شمار ہوتا ہے. کیوں بدعت شمار ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بعض نے یہ کہا ہے کہ چونکہ پیغمبر کے اپنے دور میں جو اذان دی گئی اس میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں پڑھا گیا, تو جز شمار کرنا, جز شمار کرنا, واجب شمار کرنا, یہ اس کو بدعت بنا دیتا ہے. لیکن یہ کہ کیا پیغمبر کے دوران میں ہمیں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا؟ عباس فقہا یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اصلاً بدعت نہیں ہے, حتیٰ اس کو مستحب کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے. ان کی جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ پیغمبر کے ہمارے پاس بعض روایات موجود ہیں جس میں کسی نے آ کر پیغمبر سے کہا کہ جناب سلمان جو ہے ان سے میں نے اس طرح کی اذان سنی اور انہوں نے اذان و اقامت میں شہادتین کے بعد حضرت علی کی ولایت کی شہادت دی, تو پیغمبر نے اس کی نہ صرف تائید کی کہا بلکہ بہت اچھا کیا انہوں نے. اگر یہ روایت سندن ہمارے پاس صحیح آ جائے تب بھی اس سے استحباب ثابت ہوتا ہے, وجوب ثابت نہیں ہوتا. لہذا وجوب کی نیت سے اذان میں شہادت ثالثہ دینا اذان و اقامت میں وجوب کی نیت سے علل اطلاق تمام فقہا کے نزدیک صحیح نہیں ہے. بعض استحباب کے قائل ہیں, بعض استحباب کے بھی قائل نہیں ہیں, لیکن کس کے قائل ہیں؟ رجا کے قائل ہیں. خوب, اب یہ کہ کب سے ہوا, اس کے اوپر بھی علماء میں 2 حصے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے دور میں آئے اليوم اکملت لکم دینکم کے بعد سے شروع ہو گیا تھا, یعنی غدیر کے بعد سے شروع ہو گیا تھا. لیکن آئمہ نے, کیونکہ دیکھیں غدیر کے اور پیغمبر کی شہادت میں صرف 2 مہینے کا فرق ہے, یہ ثابت ہے کہ پیغمبر نے کبھی علل اعلان نہیں پڑھا. اس کے بعد آئمہ نے بھی کبھی علل اعلان نہیں پڑھا. تا غیبت کبرا ہمارے پاس ثابت نہیں ہے کہ کسی بھی امام نے علل اعلان پڑھا ہو. اسی وجہ سے یہی وہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے. لیکن ہمارے پاس بہت ساری روایات اور بہت ساری روایات اور بہت سارے تاریخی شواہد سے یہ بات ثابت ہے کہ آئمہ نے خود بھی پڑھا ہے, اگر خود نہیں بھی پڑھا تو اپنے شیعوں کو تاکید ضرور کی ہے پڑھنے کے. دونوں صورتوں میں اس کا استحباب ثابت ہو جاتا ہے. لیکن غیبت کبرا کے بعد جو پہلی شیعہ یا شیعہ جیسی حکومتیں بنی ہیں, جیسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فاطمیون کی جو حکومت بنی تھی وہ اسماعیلیوں کی حکومت تھی, شیعہ حکومت نہیں تھی. ادھر سے جو آل بویا تھے وہ البتہ شیعہ تھے اور ایک اور حکومت بنی تھی. یہ 3 حکومتیں جو تھی ان حکومتوں میں پہلی بار اذان میں اور اقامت میں اشہد ان علی ولی اللہ کو جاری کیا گیا. اور اس کے جریان کے بعد سے جب سے یہ جاری ہوا ہے, چونکہ یہ ہمارے مذہب کی ایک علامت بن چکا ہے, لہذا اب اس کا نکالنا حتماً باطل ہے. اب اسے نکالا نہیں جا سکتا. تو دونوں ہمارے پاس نقطۂ نظر موجود ہیں, بعض کے نزدیک پیغمبر کے دوران سے تھی, لیکن یہ متفق علیہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے دور میں بھی ثابت ہوتی ہے تو وہ بھی علنی نہیں ہے, مخفیانہ طور پر ہے. لیکن جو اذان میں اعلانی طور پر کہی گئی ہے وہ غیبت کبریٰ کے بعد جو پہلی شیعہ حکومتیں بنی ہیں ان میں کہا گیا. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ وفی الآخرہ, اس میں قول ثابت سے کیا مراد ہے جو کہ دنیا اور آخرت دونوں میں. اس آیت سے پہلے تین آیتیں اور ہیں. آیت نمبر 24 سے ایک پورا سلسلہ آیات کا جاری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کا ذکر کیا ہے, اور کلمہ طیبہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی صفات بیان کی ہیں کہ اس کی جو اصل ہے وہ ثابت ہے, اور اس کی جو فر ہے وہ آسمان میں پھیلی ہوئی ہے, اس کا میوہ ہے جو جاری رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے مقابلے پہ کلمہ خبیثہ ہے کہ جو کہ زمین کے بس اوپر لگا ہوا ہے کہ ذرا سی ہوا چلتی ہے تو اس کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں. اس کے بعد پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کسی, یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا, جو لوگ کے ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کی تثبیت کرتا ہے, ان کو دوبارہ ثابت کرتا ہے, بالقول ثابت فی حیات الدنیا و فی الآخرہ, دنیا اور آخرت دونوں کی حیات میں. اس قول ثابت سے مراد صحیح عقیدہ. کون سا صحیح عقیدہ؟ وہ صحیح عقیدہ کہ جو آزمائشوں کے باوجود باقی رہا ہو. کیونکہ دیکھیے ثابت وہ ہوتی ہے چیز کہ جس کا ثبوت بھی ثابت ہو جائے. آپ گھر میں پلر لگاتے ہیں, پلر لگانے کے بعد آپ یہ بھی چیک کرنا چاہتے ہیں نا کہ یہ صحیح لگا یا نہیں, تو آپ اس پہ ویٹ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ ویٹ اگر اس نے برداشت کر لیا اس کا مطلب یہ سٹرانگ ہے. اسی طرح سے ایمان کے ثبات کا جو طریقہ ہے وہ آزمائش ہے. اب قرآن میں اس کو کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ دیں گے آمنا تو ہم فارغ ہو جائیں گے, نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا جیسے اس سے پہلے بھی آزماتا رہا ہے. آزمائش اس دنیا کا لازمی جز ہے, لازمی جز ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے گا کہ آزمائش پروردگار کی جانب سے, امتحانات, مصیبتیں, پریشانیاں پروردگار کی جانب سے بھیجی گئی بڑی بزرگ ترین نعمات میں سے ایک نعمت کا نام مصیبت و پریشانی ہے. کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے عرض کروں گا. آج صرف ایک اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں, بہت ساری نعمتوں سے آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ہوتے ہیں, لیکن پریشانی اور مصیبت اس نعمت کا نام ہے کہ جو آپ کو آپ کے پروردگار سے آشنا کرتی ہے. پریشانی اس نعمت کا نام ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اپنے خالق, اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ نعمت جو آپ کو اپنے خالق, آپ کے پروردگار تک لے جانے والی ہو, اس سے بڑی نعمت کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی. لہذا یہاں پر قول ثابت سے جو مراد ہے وہ ایمان ثابت ہے کہ جو دنیا میں بھی ثابت رہا ہو. اسی لیے بعض روایتوں میں اسی قول ثابت کے بارے میں آئمہ نے فرمایا کہ یہ وہ ایمان ہے جو مرنے کے بعد, اور بعض روایات میں مرنے سے پہلے, یعنی حالت نظام میں شیطان آئے گا اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرے گا. اب قول ثابت وہ والا انسان ہے کہ جس کا ایمان ثابت رہا ہے. تو جو اپنے ایمان پر ثابت رہا ہوگا وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے گا. جو اپنے ایمان پر ثابت رہا ہے وہ قبر میں جانے کے بعد بھی جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کون تمہارا پروردگار ہے, کون تمہارا نبی ہے, کون تمہارا امام ہے, تو وہ جواب دے گا. قبر کے سوال کے حوالے سے صرف ایک بات اور, یہ قول ثابت کی طرف بھی پلٹتی ہے یہ بات, لیکن یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ہم نے اکثر یہ بات سنی ہے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں کیا جائے گا. ان سوالوں کے بعد نماز کے بارے میں. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ نماز کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ کیا سوال ہوگا؟ کیا سوال ہوگا قرآن نماز کے بارے میں؟ دیکھیے آج کل کمپیوٹرائز زمانہ ہے, ہر جتنی بھی چیزیں وہ ایک ڈیٹا بینک میں بڑے آرام سے جمع ہو جاتی ہے, ایک بٹن دبائیں آپ کے پاس سب کا عمل نامہ آ جاتا ہے. تو جب انسان اتنی ترقی کر چکا ہے تو کیا فرشتے پیچھے ہیں کہیں؟ اللہ نے مسلسل ہمارے کاندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو بھی انسان ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا اسے دیکھے گا. اتنا دقیق سسٹم ہے اکاؤنٹیبلٹی کا اللہ کا, یہ ڈیٹا بینک اتنا مضبوط ہے. اب جو ذرے کے برابر خیر اور ذرے کے برابر شر دکھا سکتا ہے اسے نہیں پتا ہوگا کہ کس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کیسی پڑھی ہیں، یہ سب اسے پتا ہوگا. سوال آپ سے وہ آ کر یہ پڑے گا کہ ایسے نماز کیوں پڑھی. دیکھیے کوئی بھی عمل، یہ یاد رکھیے، کوئی بھی عمل قیامت میں آپ کا ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی آپ دلیل نہ دے سکیں اور وہ قبول ہو جائے. کوئی عمل نہیں ہوگا. آپ سے پوچھا جائے گا تم نے روزہ ایسے کیوں رکھا، اتنا بجے کیوں شروع کیا، اتنا بجے کیوں، نماز ایسے کیوں پڑھی. تب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو آپ یہ کہیں گے بھائی ہمیں امام کے زمانے میں ہوتے، ہم کہتے ہیں امام نے پڑھی، ایسے ہی ہے نا. اب اگر امام کے زمانے میں نہیں ہے تو کس کا نام لیں. جتنے بھی تقلید کے مخالفین ہیں وہ میری طرف سے بالکل یہ لکھ کے رکھ لیں کہ اگر آپ اپنی نماز کی دلیل نہ دے سکے آپ کی ساری نمازیں رد کر دی جائیں. لکھ کے رکھ لیں آپ، ایسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا کسی عمل کو کہ میرے ابو جی پڑھتے تھے اس لیے میں نے نماز پڑھی، میری امی نے مجھے ایسے پڑھنے سکھائی تھی. دلیل مانگیں گے. لہذا کہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے، یہ بات ہم کہاں سے نکالتے ہیں، یہ اس روایت سے نکالتے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا ہے. واقعات بھی ہیں روایات بھی ہیں، دونوں چیزیں اس پہ اس بات پہ ثابت ہے کہ فقہا کا جو دروازہ ہے اس پہ سب سے لمبی لائن لگی ہوئی ہو. کیوں؟ ہر فقیہ حصے اس کے ہر فتوے کے بارے میں سوال کرنے کے بعد اسے جانے دیا جائے گا. یعنی فقاہت اتنا آسان کام نہیں ہے. جب فقیہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک نماز ایسے پڑھنی ہے تو اس کے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے. اس دلیل کا اگر اس کے پاس اطمینان بخش جواب نہیں ہوا، جتنے لوگوں کو اس نے فالو کروایا ہوگا وہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ جو آج امام سر پہ رکھ کر انگلینڈ میں بیٹھ کے فتوے دے رہے ہیں، بلکہ جھاڑ رہے ہیں فتوے، مجھے یوں کہنا چاہیے، وہ قیامت کے دن کیسے اپنی ان باتوں کا جواب دیں گے. فقاہت مذاق بات نہیں ہے. لہذا جب ہم سے سوال کیا جائے گا تو ہم کہیں گے بھائی ہم نے فلاں کی تقلید کی. فلاں کی تقلید کیوں کی؟ اس لیے کہ ہم سے امام نے کہا تھا. ہمارا جواب، ہماری ہر نماز کا جواب ہمارا مجتہد دے گا، ہمارا کام نہیں ہے. لیکن جو تقلید نہیں کرتا وہ کم از کم یہ کم از کم پھر یہ اطمینان کرے کہ اس نے جو بھی کام کیا ہے اس کی اس کے پاس مفصل اور مدلل دلیل ہونی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو اپنے اعمال کی دلیلیں لے کر آ سکتا ہے اس کو ویسے بھی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اگر ان تمام بحثوں کو خلاصہ کیا جائے تو تقلید اور اجتہاد دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن دو حالوں سے آپ خارج نہیں ہو سکتے. یعنی یا تو آپ مقلد ہیں یا مجتہد ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے، آپ نہیں ہو سکتے.
سبحان اللہ،
یا آپ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں. اگر ان دونوں میں نہیں ہیں تو پھر اپنے بارے میں خود سوچ لیجیے کہ آپ ہیں کیا. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ شیطان کو خواب حضرت ابراہیم کیسے معلوم ہوا، وہ حضرت اسماعیل کو ذبح کیا. یعنی جو ہم نے یہ گفتگو کی سو سوال یہ کیا گیا کہ شیطان کو کیسے معلوم ہوا. دیکھیے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرتیں دی ہیں، کیسے دی ہیں، شیطان کون ہے، شیطان کام کیسے کرتا ہے، یہ مفصل گفتگو. یہ یقین کریں یہ ہماری تو اپنی خواہش ہی ہوتی ہے کہ کبھی ہم لوگوں سے لوگ کی سوزوں کے سماعت یہ طلب کرے کہ ان موضوعات پر گفتگو کی جائے. شیطان کو قرآن نے عدو مبین کہا ہے، کھلا ہوا دشمن، آشکار دشمن. کیا جانتے ہیں آپ اپنے دشمن کے بارے میں؟ کیا جانتے ہیں؟ صرف یہ جانتے ہیں کہ کانا من الجن، جن تھا، اس کا نام کیا تھا، بس. ابلیس نام نہیں ہے، ابلیس صفت ہے، عزازیل نام ہے. جن تھا، کون سا جن، کیا کیوں جن، جن ہوتا کیا پہلے بتائیں. آگ سے بنا، کون سی آگ سے بنا ہوتا ہے، ٹھنڈی آگ سے بنا ہوتا ہے. ٹھنڈی آگ کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے ٹھنڈی آگ، آگ سے بنے ہوئے سے مراد کیا ہے، جن میں اور فرشتے میں فرق کیا ہوتا ہے، شیطان فرشتوں کی صفوں میں پہنچا کیسے، وہاں سے رد کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ سے جو اس کا معاملہ ہوا اس کے بعد اس کو طاقتیں کیا ملی، کام کیسے کرتا ہے، لوگوں کو کیسے چلاتا ہے، وسواس کسے کہتے ہیں، خناس کسے کہتے ہیں، کیا اس کی اولادیں ہیں یا نہیں، کیا وہ ہر جگہ خود موجود ہوتا ہے یا ہر انسان کا اس کا ایک الگ شیطان ہوتا ہے، کیا ابلیس ایک آدمی ہے یا ابلیس خود ہر جگہ موجود ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا سورہ انبیاء، وَكَذَلِكَ لِكُلِّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. اسی طرح سے ہم ہر نبی کے لیے بناتے ہیں، ہر نبی کے لیے بناتے ہیں دشمن شیاطین، جو جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف کیا کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے، یعنی خفیہ پیغام پہنچاتا ہے. پس شیاطین، شیطان، شیطان جنوں میں سے ہونا ضروری نہیں ہے، انسان بھی شیطان ہو سکتے ہیں. شیطان صفت ہے، موصوف نہیں ہے، شخصیت ہے، شخص نہیں ہے. انسان بھی ہو سکتے ہیں اور جن بھی ہو سکتے ہیں. جن شیطان زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا انسان شیطان زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ کیسے؟ اس بات ہونا چاہیے، اس بات ہونا چاہیے. یہ ساری آبھاس ہے. ان سب کو چھوڑ کر ہر نبی کے لیے شیطان ہوتا ہے. شیطان جن ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا. اللہ بات ہے، جیسے کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ حضرت نے اپنا خواب حضرت اسماعیل کو بیان کیا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا. تو لازم آتا ہے شیطان وہاں موجود ہے، سن رہا ہے. اس کے لیے یہ چیز اتنی کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو یہ کہاں سے پتہ لگے. لیکن یہ کہ اگر اس طرح کی کوئی بات سوچی جائے کہ شیطان ورود پیدا کر سکتا ہے انبیاء کے خواب میں، تو یہ ناممکن ہے. شیطان کا ورود نہیں ہو سکتا. ہمارے خواب میں شیاطین کا ورود ہوتا ہے. خواب میں شیطان کا ورود کیسے ہوتا ہے، پھر اب یہ بھی ایک بحث ہے. ان شاء اللہ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. ایک مطلب بلند آواز سے درود پڑھیے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
کسی مومن کا اگر کوئی سوال ہے تو
سوال یہ ہے، حضرت بلال تو کس لیے اذان سے روکا گیا تھا؟ کیونکہ ہم نے علماء کرام سے یہی سنا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے شادی سال سال کی نہیں کیا تھا، لیکن حضرت بلال کو جب گئے تھے بی بی کے در پہ تو انہوں نے یہی بھی بولا تھا کہ بی بی مجھے آپ کے شوہر کی گواہی کی وجہ سے اذان سے روکا گیا ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں.
دیکھیے، جو تاریخی طور پر ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں اس بات میں، بعض علماء نے وہ بات کہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یعنی جی، بعض علماء نے یہ نقل کیا ہے اس بات کو کہ جب حضرت بلال نے پیغمبر کے بعد، کیونکہ دیکھیں کچھ واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ غدیر ہوا ہے، بہرحال غدیر کے بعد پیغمبر مدینے آئے ہیں، مدینے میں کچھ دن آپ نے باقاعدہ نماز پڑھائی ہے، اذان ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، اور پھر آخری ہفتے میں جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی اس کے بعد آپ کو زبردستی کوئی، اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو خواتین نے آپ کو زبردستی کچھ پلایا، جس کے بعد پیغمبر کی طبیعت سنبھل نہ سکی اور آپ کی پھر شہادت واقع ہوئی. اس دوران پیغمبر نے باقاعدہ اسامہ بن زید کا لشکر تیار کر کے سب لوگوں کو اس کے ساتھ نکالا بھی ہے. لیکن اس میں بھی کہیں ہمارے پاس یہ ثابت نہیں، کسی بھی تاریخ میں یہ ثابت نہیں ہے کہ پیغمبر کے دور میں جناب بلال نے جو ہے وہ کہا گیا ہو یا جناب بلال نے پڑھی ہو. ایک روایت یہ کہتی ہے کہ جناب بلال نے پیغمبر کے بعد اذان میں شہادت ثالثہ کہی، ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جناب بلال کو نے شہادت نہیں دی تھی، بلکہ ہوا یہ تھا کہ جناب بلال کو پیغمبر کے فوراً بعد ہی اذان دینے سے منع کر دیا گیا تھا.
ہم نے یہ سنا کہ وہ حضور کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا.
حضور کی زندگی میں یہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ حضور کی زندگی میں جناب بلال نے شہادت ثالثہ یا امام علی کی شہادت کی گواہی دینے کی کوشش کی اور کسی نے روکا ہو اور جناب بلال رکے ہوں، میری نظر سے یہ واقعہ نہیں گزرا. اگر آپ کوئی پاس کوئی ریفرنس ہے مجھے ریفرنس دے دیں، میں چیک کر کے دیکھ لوں گا. جو بندے کی ابھی تک میری اپنی تاریخ کے مطالعے میں ہے وہ بات یہ ہے کہ پیغمبر کے دور میں کبھی یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ پیغمبر نے خود یا بلال کو یہ کہا ہو کہ شہادت دی جائے. اور یہ بات بعید ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے جناب بلال کو اذان سے روکا جائے. لیکن یہ بات طے ہے، اور یہ امت مسلمہ سے ہونے والے سوالات میں سے ایک سوال بھی ہے کہ وہ جو پیغمبر کا مخصوص مؤذن تھا، پیغمبر کے بعد اس کو اذان سے کیوں روکا گیا؟ یہ خود سے ایک سوال کے طور پر ہے جو امت مسلمہ سے کیا جانا چاہیے. اور کوئی سوال اگر کسی برادر کے ذہن میں ہو.
یا سار اللہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے یا اور اماموں سے بھی منسوب ہے؟
یہ اگر آپ اجازت دیں تو کل کی گفتگو میں پیش کر دوں گا بات کو کہ سار اللہ سے کیا مراد ہے، سار کسے کہتے ہیں. اور بظاہر آپ کے لیے یہ عرض کر دوں ابھی کہ سار اللہ امام حسین کا مخصوص لقب ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر کل اگر موقع ملا تو عرض کر دوں گا.
سار اللہ حضرت عیسیٰ سے بھی تو منسوب،
حضرت عیسیٰ سے کیسے منسوب ہے؟ لیکن حضرت عیسیٰ کے خون سے تعلق کوئی نہیں، حضرت عیسیٰ کو منسوب کیا ہی نہیں گیا. حضرت یحییٰ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ واحد نبی جسے قتل کیا گیا ہے، وہ حضرت یحییٰ ہیں جو میری ابھی تک اطلاعات میں ہے. یعنی انبیاء میں سے یہودیوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا ہے, لیکن ایسا قتل کہ جس کا خون نہ رکا ہو, بہ رہا ہو, اور اس طرح کے واقعات پیش آئے ہوں جو اتنی مظلومیت کے ساتھ قتل ہوا ہو, وہ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے, لیکن میں نے کہیں سنا نہیں ہے. سار اللہ کا لفظ اور لقب مخصوص ہے امام حسین سے.
میرا ایک سوال ہے کہ جب قیامت سے پہلے امام کا ظہور ہوگا تو امام کی شہادت,
کہ قیامت سے پہلے جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کی شہادت کس طرح ہوگی, کون ہوگا جو امام کو شہید کرے گا, اور ان کی جنازہ نماز کون پڑھائے گا, جیسا کہ ہر معصوم کی جنازہ نماز معصوم ہی پڑھاتا ہے.
دیکھیے یہ جو سوال ہے اس کے بارے میں آئمہ سے بھی بظاہر سوال ہوئے ہیں, اور آئمہ نے اس کے بارے میں فرمایا, خود آئمہ سے روایات میں یہ آیا ہے کہ کوئی یہودی عورت امام کو زہر دے گی. اب اس کا یہ کہ وہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھے گی یا کیا کرے گی, یہ الگ بحث ہے, لیکن بظاہر روایات میں ایسا ہی ملا ہے. اور امام کی شہادت کے فوراً بعد جو زمانہ شروع ہونا ہے وہ رجعت کا زمانہ ہے, اور وہ امام کی شہادت کے فوراً بعد شروع ہونا ہے, اس لیے کہ امام کی شہادت کے وقوع کے بعد زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی. لہذا امام کی شہادت کے بعد رجعت میں جو بھی پہلا معصوم آئے گا وہ امام کی جنازہ پڑھائے گا, ایک مرحلہ. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات شاید بعض روایت کی روح سے بھی ایسا ہو کہ امام کی شہادت آیا کتنی دور پکڑے گی, آیا امام شہید ہونے کے بعد اگر رجعت فوراً ہونی ہے اور سارے آئمہ نے آنا ہے تو پھر امام کا اپنا آنا بھی متوقع ہے. اگر امام کا اپنا آنا متوقع ہے تو شاید امام کے جنازے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو, پھر وہ جو شہادت ہے وہ صرف رجعت کے قیام کے لیے ہوگی کہ امام کی شہادت سے رجعت کا قیام ہو جائے. رجعت کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ انشاءاللہ اس دنیا میں اور تشیع اور مذہب حق کے لیے سب سے زیادہ, جسے کہتے ہیں ترقی کا دور جو ہے, اور سب سے زیادہ جو گولڈن ایرا ہوگا وہ انشاءاللہ رجعت کا زمانہ ہوگا, کہ جس کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجعت کے عقیدے کے بارے میں امام نے فرمایا کہ جس کو رجعت پر یقین نہیں ہے تو گویا وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں. رجعت یعنی تمام معصومین کا دوبارہ واپس آنا اور حکومت کرنا, یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے فوراً بعد دوبارہ تمام آئمہ نے آنا ہے, اور ان میں سے بھی امام فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بالخصوص حکومت اتنی طویل ہوگی کہ امام حسین کی آنکھوں کے پپوٹے ان کے آنکھوں کے اوپر ڈھلک جائیں گے, یعنی عمر اتنی عمر کریں گے کہ گویا اس پیری کی وجہ سے آپ کے جو ابھی کتنی پیری ہوگی, یہ کتنے سال ہوں گے, یہ خود امام بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں.
دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ اپنی نماز کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے, کچھ ٹولز اور ڈیوائسز, یا کیا ہم ایسی چیزیں کریں کہ جس سے ہماری نماز بہتر ہو سکے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ریا کو کس طرح پرسنلی ہم اس سے بچ سکتے ہیں, اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کام قربتاً اللہ ہے ضرور, لیکن آدمی انٹیمیڈیٹ ضرور ہو جاتا ہے کہ اس کے سامنے 5 لوگ بیٹھے ہیں یا 10 لوگ بیٹھے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ کوئی کہے کہ جس سے تعریف ہو جائے, تو ریا کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے؟ کیا یہ ذہن میں صرف یہ ایک بار آ جانا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تعریف کر سکتے ہیں, اس سے میرے دل میں تھوڑی اچھا لگے, اس پہ تھوڑی
دیکھیے نماز کو اچھا کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ بہت طولانی بحث ہے, لیکن جو ہمارے اساتذہ بیان کرتے ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اساتذہ جو بیان کرتے ہیں نماز کو بہتر بنانے کی سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دو نمازوں کے درمیان گناہ کم کرتے ہیں, لہذا ہر نماز سے پہلے جب آپ وضو کر کے جانماز پر کھڑے ہوں تو 1-3 منٹ اپنے آپ کو صرف یہ دیں دیکھنے کے لیے کہ میں نے ان دو نمازوں کے درمیان میں کتنے گناہ انجام دیے ہیں, اور پھر ہر اگلی نماز کے بعد سے لے کے دوسری نماز کے درمیان میں گناہوں کو کم کرنے کی کوشش کریں, پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ جسے آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا کہ نماز کو اول وقت میں قائم کرنے کی کوشش کریں. اول وقت یعنی اول وقت فرمایا کہ اول وقت نماز تکویناً انسان کو درجات عالیہ میں لے جاتی ہے. تکویناً سے مراد ہی امام یعنی کیا ہے, تکوین یعنی کسی شے کا ہونا, وجود, تکوین عالم تکوین یعنی عالم موجودات. جیسا ہمیں کہیں کہ یہ گلاس ہے, اس کے اندر جو یہ نشان ہے
یہ نشان جو ہے یہ تکوینن ہے، یعنی اس کے وجود میں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے وجود میں ہے. اسی طرح سے نماز کے وجود کے اندر ہے، اول نماز کے وجود کے اندر ہے آپ کو آگے لے جانا. تو کسی نے سوال کیا اس سے مراد جو ہے وہ حضور قلب کے ساتھ اور تمام خضوع خشوع کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا نہیں، تم صرف اول وقت نماز کا وجود قائم کر لو، وجود صرف وجود قائم کر لو، وہ تمہیں درجات عالیہ میں پہنچا دے گی. ان دو چیزوں کی رعایت کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیقات دینے والا ہے. ریا دیکھیے، ریا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ریا ہے ہی داخلی حالت کا نام، داخلی حالت کا نام ریا ہے، خارجن نہیں ہوتا. مثلا آپ دکھاوا جو کر رہے ہوتے ہیں وہ دکھاوا تو باہر ہوتا ہے، لیکن اس کے جو احساسات ہوتے ہیں وہ آپ کے دل میں ہوتے ہیں. کیسے بتایا جائے کہ ہمارے کسی عمل میں ریا ہے، یعنی مثلا فرض کیجیے نماز میں ہی، کہ نماز میں ریا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اپنی تنہائی کی اور اجتماع کی نمازوں میں اگر فرق پیدا ہے تمہارے ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ کہیں نہ کہیں ریا ضرور کر رہے ہیں. اب اگر میں تنہائی میں نماز ایسے پڑھوں کہ مجھے پتہ ہی نہ لگے میں نے کیا پڑھا، اور چار آدمیوں کے درمیان میں پورے خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ اکبر ہر چیز میری صحیح چل رہی ہو، تو اس کا مطلب تو نماز میں ریا ہے. ایک عالم دین کا واقعہ بھی اس میں ملتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یعنی اپنی اصلاح کی، کہنے لگے کہ ایک شب میں گیا تو مسجد بالکل خالی تھی، نماز شب پڑھنے چلا گیا میں، اور نماز شب پڑھنے کے لیے میں نے شروع کیا، بہرحال پڑھتا رہا میں نماز، کافی دیر ہو گئی. تھوڑی دیر میں مجھے دروازے کی چرچرانے کی آواز آئی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے. تو اب نماز میں میں پیچھے تو مڑ کے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے تو میں نے نماز میں میرے خضوع و خشوع پیدا ہو گیا اور میں گڑ گڑا کے رونے لگا، اور بڑی لمبی میں نے نماز پڑھی. اور بہت لمبی نماز پڑھنے کے بعد کہا میں نے ایسی ذرا کہ ذرا دیکھوں کون ہے، تو کہا جب میں نے مڑ کے دیکھا تو دروازے پر بلی بیٹھی ہوئی تھی. تو کہا اس دن میں نے یہ سوچا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ نماز میں نے اپنے لیے پڑھی تھی یا بلی کے لیے پڑھی. اس کے بعد اس عارف نے اپنی ساری نمازوں کو یادہ کیا، جتنی نمازیں پڑھی تھیں ان ساری نمازوں کو دوبارہ پڑھا. تو بہرحال انسان ریا کے لیے جو پہچان ہے، پہلا مرحلہ یہ. دوسرا جیسا بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کوئی عمل اگر اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں تو اس کا پہلی آزمائش ہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ آزمائش میں پڑھیں تو آپ کو یہ فرق نہیں پڑنا چاہیے. مثلا بہرحال شاید خاران بھی سن رہی ہوں کہ اس کو مختص نہیں ہے ان سے، یعنی خاص طور پر ان کے لیے نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ان کے ساتھ پیش آتا ہے کہ کبھی کبھار گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے، کسی کو بلایا جاتا ہے یا مجلس برپا ہوتی ہے گھر میں، اور وہ محنت کرتی ہیں، اس کے بعد ان کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. بات یہ کہ اگر آپ نے کام اللہ کے لیے کیا تو پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اب کسی نے تعریف کی نہیں کی، کسی نے اچھا کہا نہیں کہا، حتیٰ مثلا جیسے یہاں کمیٹی ہے پھنس گئے، اگر ان لوگوں کے ذہن میں یہ کہ لوگ ہمیں اچھا کہہ کے جائیں تو پھر ان کو اپنی نیتوں پہ غور کرنا چاہیے. اب یہ پیغام میرے ذہن سے نہ نکل جائے، ابھی ہمارے یہ جو دو سائیکل بھی انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا تھا ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ ایک پروگرام کرانا چاہتے ہیں. کل بھی انہوں نے بعض دوستوں کے سامنے پریزنٹیشن بھی اپنی مختصر سے دی تھی. کل 5:30 بجے پروگرام یہاں شروع ہو جائے گا، 5:30 بجے سے لے کے نماز تک کا ایک پروگرام ہے. نماز سے پہلے ایک ریفریشمنٹ کا انتظام بھی ہے، نماز ہوگی اس کے بعد مجلس اور پھر عزاداری جو سلسلہ جاری ہوگا. اس پروگرام کے ذریعے سے یہ چاہتے یہ ہیں کہ دینی اور جو دنیاوی تعلیم کا آپس میں لنک ہے اس کو بیان کر سکیں، آپ کے اس کی اہمیت کو بیان کر سکیں، ساتھ میں یہ بھی بیان کر سکیں کہ ہائر ایجوکیشن جو ہے مثلا پی ایچ ڈی وغیرہ، اس سے مراد، کیونکہ ہمارے ہاں ایک عمومی تصور یہی ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے اس کا دماغ ہل جاتا ہے تھوڑا سا، اور یہ غلط تصور ہے یقیناً. ایک باہر مذاق کی حد تک تو شاید باتیں قابل برداشت ہوتی ہیں، لیکن اگر مذاق کی حد سے باہر نکل جائے تو پھر اس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں. ہائر ایجوکیشن ہمارے ہاں یہ پرابلمس ہیں، ہمارے ملک میں لوگ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ بچہ ذرا سا میٹرک انٹر میں ادھر ادھر ہوتا ہے تو بس ہم کہتے ہیں بھائی یہ پڑھ نہیں سکتا، اس کو بی کام کراؤ یہ نوکری کرے گا. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ اگر انٹر میں تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا تو وہ اس کی قابلیت ہی ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم نے زندگی میں کبھی یہ بھی نہیں سوچا ہوتا کہ میرا بچہ کیا بن سکتا ہے اچھا، یہ تو ہم سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم جو پڑھا رہے ہوتے ہیں ہماری تعلیم کی جو اصل ٹارگیٹ ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے پیسہ کمانا. ہم اپنے بچے کو پہلے دن سے جن، یعنی ہمارا بچہ کبھی، یہ ہم نے نوٹ کیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارا بچہ جب کہتا ہے کہ میں ٹیچر بنوں گا تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو نہ ٹیچنگ لائن سے ذرا ہٹایا جائے گا. بیٹا نہیں، ٹیچر بھی اچھا ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر بہت اچھا ہوتا ہے،
اب اس بچے کو تو ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ بیٹے ٹیچر کو تو کچھ نہیں ملے گا, ڈاکٹر پیسہ کماتا ہے, تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے اسے, لہٰذا ہم اس کو نہ ڈائیورٹ کرنے کی. بچہ کہتا میں وکیل بنوں گا, تو کہتا نہیں نہیں بیٹے وکیل نہیں, تم ایسا تو انجینئر بننا, انجینئر جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ہمیں پتا ہے, بےچارے وکیل نے کالا کوٹ پہن کے سارے دن دھوپ میں کھڑے رہنا ہے, اس کو ملے گا کچھ نہیں. تو یہ ہمارے کانسیپٹس جو ہیں یہ دین کے خلاف بھی ہیں, دنیا کے خلاف بھی ہیں, یعنی دنیاوی طور پہ بھی ہم نقصان اٹھاتے ہیں. آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ دنیا میں اس وقت کوئی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جس کے ایکسپرٹس کی ضرورت نہ ہو, اور صرف ضرورت یہ ہے. دیکھیں بڑی انٹر کے بعد آپ اگر ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ کو کم از کم 5 یا 6 سال لگ جاتے ہیں ایم بی بی ایس کرنے میں. تو ایم بی بی ایس کر کے آپ لازمات کہیں کچھ خاص نہیں لگیں گے, آپ کو ایک ایف آر سی ایس کی ضرورت ہے, ایف پی ایس سی کی ضرورت ہے, ایف سی پی ایس کی ضرورت ہے. یہ ڈگری کرتے کرتے آپ کے 8-10 سال لگ جاتے ہیں, اس کے بعد آ کے آپ ایک اچھے ڈاکٹر ایک اچھے سرجن بنتے ہیں نا. انجینئر میں بھی اگر آپ سمپل بی کر رہے ہیں تو آج کل جاب نہیں ملتی ہے, آپ کو ایک اضافی ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے, 4-5 سال آپ کی بی اے میں لگتے ہیں, اس کے بعد ماسٹرس کریں 1-2 سال اس میں لگتے ہیں, 7-8 سال اس میں لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ کا بچہ انجینئر خود سی ہے کم از کم 7 سال, وہ بھی بہت اگر انٹلیکچولی بہت یعنی واقعی ذہین بچہ ہو جو اللہ کے فضل و کرم سے اور معجزات دکھاتے ہوئے نظر و نیاز کے سائے میں جو ہے وہ پہلی اٹیمپٹ میں سارے سوال وہ نکال دے تو بھی اس کو 7 سال لگتے ہیں. ورنہ ہم نے تو لوگوں کو دوسرے ماڈیول کے بعد ہی بوڑھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, تو اتنا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اگر فرض کریں اکنامکس ہے, سوشیولوجی ہے, سائیکالوجی ہے, بایولوجی کی زولوجی باٹنی وغیرہ یہ فیلڈس ہیں, ان میں اگر آپ اپنے بچے کو جانے دیں آگے تو بڑھنے دینا, اتنا تو ٹائم دیں اس کو جتنا ڈاکٹر بننے میں, ایک اچھے ڈاکٹر بننے میں ٹائم لگتا ہے, ایک اچھا انجینئر بننے میں ٹائم لگتا ہے, ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے, اتنا ٹائم تو دیں اس کو کم از کم. اس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے, مطلب میں خود بتاؤں, میرے اپنے فیملی میں ایک بچہ ہے جو جس کو اینیملس سے واقعی بہت شوق, یعنی وہ شوقین ہے اینیملس کا, یہ لیزرڈ وغیرہ وغیرہ, اس کو کتنی ہی جو اسپیشیز ہیں یاد ہیں. اس نے باقاعدہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے ایک اینیمل سیور کے نام سے ایک ایجنسی این جی او ٹائپ کی بنائی ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی جہاں کہیں پہ بھی کوئی اینیمل اس طرح کا خطرناک گھس جائے, آپ کو سانپ ہو فلاں ہو, تو آپ اس کو مارنے کی وجہ ہمیں کال کریں, ہم اس کو نکال کے دیں گے. اب مارے نہیں اسے, اب اس کے والد صاحب نے اس کو بجائے جو ہے نا وہ کیا نام ہے زولوجی پڑھانے کے, اس کو کہا نہیں تم نے جو ہے نا وہ یہ پڑھنا ہے کیونکہ ادھر تم بےکار رہو گے. جیسے ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بیٹے کو بچے کو مدرسے میں داخل کرا دو تو چھوٹے وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ کھائے گا کہاں سے. پہلا سوال یہی ہوتا ہے, آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, خصوصاً مدارس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ دیکھیں دنیاوی جتنے بھی علوم ہیں اس میں آپ کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے گا. ہمارا والی فیلڈ خاص طور پر ایسی ہوتی ہے جس میں لوگوں کو کھانے پینے کی زیادہ پریشانی ہوتی ہے, لیکن میں نے آج تک کسی مولوی کو بھوکے مرتے ہوئے نہیں دیکھا, میری بھی صحت آپ کے سامنے ہی ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی دین کے لیے طلب دین کے لیے جو گھر سے باہر نکلا اس کی روزی کی ذمہ داری ہمارے اوپر امام نے لی ہے. اگر آپ امام پر توکل نہیں کر سکتے تو ایک الگ بات ہے, لیکن دین کے معاملے میں بھی غور کیا کریں. اور جہاں تک ان کا یہ فنکشن ہے اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے دین اور دنیا اس طرح سے ہے کہ دنیا میں آج تک جو سائنٹیفک سب سے بڑا برین گزرا آئنسٹائن, اس کی جو سب سے اہم ترین تھیوری تھی تھیوری آف ریلیٹیوٹی, اس میں اس نے آیت اللہ برجردی سے مشورہ کیا ہے باقاعدہ, اس کی تاریخی ریکارڈز ہیں, آپ کے لیٹرز ہیں, اور یہ بھی سنا ہے کہ آئنسٹائن کا ایک وصیت نامہ ہے جس کو لندن کے میوزیم میں رکھا گیا جس کو نہیں دیا جاتا, جس میں اس نے بہت سارے اقرار کیے ہیں, جو کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا ہو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہمارے سامنے آیا تو معلوم ہوگا. ایک بات اب الدعا سے ضرور پڑھیے گا. بہرحال ایک سیشن بظاہر اور ہے قرار ہمارا منڈے کو انشاءاللہ, تو اگر کسی کے ذہن میں سوال ہوں آپ مجھے بھیج دیں گے, پہلے سے واٹس ایپ کر دیں گے عقیل بھائی کو, یا ہم تک پہنچ جائیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی, اور اگر ویسے بھی ہوا بہرحال انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. بارگاہ جتنی بھی مومنین یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہمارے برادران الہادی کی جو کمیٹی ہے اور بھی جو دیگر برادران ہیں جو مختلف حوالوں سے دین کی خدمت کے لیے آمادہ ہیں, کسی بھی عنوان سے شرکت کی عنوان سے کسی بھی عنوان سے دین کی خدمت کر رہے ہیں, بارگاہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما, اللہ بحق حضرت سید الشہداء امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو ہر طرح کی شر و شرار سے اپنے حفظمان میں رکھ۔ بار اللہ بحق حضرت سید الشہداء شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں، زائرین سید شہداء بار اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بار اللہ بحق حضرت سید الشہداء شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بار الحق نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ باقی تمام مقامات پر شیعوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی نعمت سے سرفراز فرما۔ بار اللہ بحق حضرت سید الشہداء تمام علماء مراجع اعظام رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار اللہ جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں، بالخصوص شیخ علی سلمان، شیخ حسین الرادی، شیخ قاسمی صاحب، خصوصاً شیخ ابراہیم زرزار کے، سب کو رہائی عنایت فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوت دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ تمام مقامات مقدسہ خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت فرما۔ مدافعین حرم کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار اللہ بحق حضرت سید و شہدا ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم